تیرا فرمایا کہ کسی مستحق بچی کی شادی 2 یا 3 سال بعد ہونی ہے، اور کیا 2 یا 3 سال کی زکوٰۃ جمع کر کے اس کی شادی کے موقع پہ ادا کی جا سکتی ہے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی اعمال میں زکوٰۃ خالصتاً غریبوں کا حق بنتا ہے، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم جوڑ کے رکھ لے اور پھر 2 یا 3 سال بعد اسے دے۔ زکوٰۃ اور حج 2 عبادتیں ایسی ہیں جو فوری طور پر واجب ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ذیقعدہ میں اس انسان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ ذیالحج میں وہ حج کر سکتا ہے اور کوئی اور پرابلم نہیں ہے، حکومت کی ممانعت، ویزے کا نہ ملنا وغیرہ وغیرہ، تو حج فوری طور پہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی تاریخ جو قمری مہینے کی آ گئی تو اس میں بھی زکوٰۃ فوری طور پہ غریبوں کے لیے ان کو دینا، ان کو پہنچانا واجب ہو جاتا ہے۔ صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے، ممکن ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کہ کسی آدمی کو یہ خیال ہوا کہ اگر زکوٰۃ کے 1 لاکھ میں نے دیے تو یہ سارا ابھی خرچ کر دیں گے، اب وہ اس 1 لاکھ روپے کو اپنے مال سے الگ کر کے رکھ لیتا ہے، اس پیسے سے بزنس نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اور ہر مہینے 8,000 10,000 دے دیتا ہے کہ چلو غریب لوگ ہیں، ان کو ایک آسرا رہے گا کہ ہر مہینے 8-10 ہزار یہاں سے مل جائیں گے، تو یہ پھر اس کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ اس مال سے تجارت نہ کرے، کچھ نہ کرے، تو اسے 11 مہینے بقیہ دیتا رہے تاکہ اس کے گھر کا گزارا چلتا رہے، یہ ہیلا ہی ہے بس، لیکن ہے جائز۔ اور زکوٰۃ کی اگر نہ فی الفور مالک بنا دینا اور غریب آدمی کو فوری طور پہ اس کی ملکیت میں دے دینا، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح جن کا رویہ ہے وہ سعود القادر صاحب، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ سونے اور چاندی میں جو نگینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس صورت میں زکوٰۃ کا حساب کیا ہے؟ 2 قول ہیں فقہا کے، فقہا میں سے کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں، شوافے اور موالک وغیرہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نگینے 2 طرح کے ہیں۔ اس پہ تو خیر سب متفق ہیں کہ نگینے ایسے جس کے پاس ہیرے جواہرات فیروزہ کوئی بھی پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو ان پتھروں پہ مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، صرف پتھروں پہ۔ 10 کروڑ کا ہیرا پڑا ہوا ہے اس کے پاس، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب یہ جڑاؤں میں لگ جائیں، جب یہ سونے چاندی میں فکس کر دیے جائیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں فکس کرنے کے بعد کیا سونے چاندی کی یا خود ہیرے کی یا اس نگ کی آرائش، زیبائش، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے؟ تو مالکی فقہا کہتے ہیں کہ اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر اس نگینے پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے سونے یا سونے نے اس کی شکل و صورت میں حسن کا اضافہ کیا، پہننے کے لیے قابل بنا دیا، تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اصل مسئلہ سعود صاحب، ہمارے حنفی فقہا کیا ہے؟ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں، آسان مثال ہے کہ مثلا 6 ماشے کا کوئی پتھر ہے، 1 تولے سونے میں جڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں 6 ماشے کا جو پتھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور وہ جو 1 تولہ سونا ہے اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ 2 قول ہو گئے نا کل مجموعی اعتبار سے، ایک یہ کہ سونا 1 تولے، 6 ماشے کا پتھر ہے، تو 6 ماشے کا جو پتھر ہے وہ سونے کے انڈر آ کے تابع ہو کے اس کل مجموعے پہ زکوٰۃ دی جائے، خیال میں آیا ہوگا۔ اس پہ مالکی فقہا بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل پوری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ حنفی فقہا عمومی طور پہ اور امت کے باقی فقہا قائل ہیں اس بات کے کہ اگر ہیرے جواہرات بالکل الگ پڑے ہوئے ہیں، نہ سونا نہ چاندی کچھ چیز کے ساتھ نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا قول خاص طور پہ حنفی فقہا کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ 1 تولہ سونا جو ہے اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی، یہ جو نگ ہے نا چھ ماشے کا، اس پہ زکات نہیں آئی. امید ہے مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. ایک عورت کے پاس پچھلے سات آٹھ سال سے، پچھلے سات سال سے 8 تولے سونا ہے اور زکات ادا نہیں کی گئی، زکات کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبداللہ صاحب، 8 تولے سونا جو ہے اس پہ زکات آ جائے گی، اور 7 سال سے ہر سال کی وہ زکات شروع کریں. مثلاً آج سے 7 سال پہلے 2018 تھا نا، تو 18 میں سونے کی قیمت کیا تھی، وہ اس وقت کی زکات دیں. پھر 19 میں سونے کی قیمت کم ہو گئی یا بڑھ گئی، اور جو زکات دی ہے اس سے سونا کم ہو گیا یا بڑھ گیا، یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. سن 19 میں اگر سونا بڑھ گیا تھا، زکات زیادہ ہو گئی تھی، تو پھر اس حساب سے دینی ہے. اس عورت نے 18 کی زکات سونے سے ہی کاٹ کے دے دی، تو 8 تولے کی بجائے فرض کر لیجئے وہ 6 تولے رہ گیا. اگر 6 تولے رہ گیا تو اس پہ زکات نہیں، زکات تو 7 کے بعد شروع ہوگی نا. تو زکات دیتے دیتے جب وہ سال آ جائے جس سال میں اس کے پاس قابل زکات سونا نہ رہے، تو اب اس پہ زکات ہوگی. اور جو زکات دینی ہے وہ جو اب ہے نا، گزشتہ سالوں کی زکات جو واجب ہو گئی ہے، تو موجودہ سال کے موجودہ سال کی قیمت کے اعتبار سے دینی. مثلاً اس وقت سونا 70,000 روپے تولہ تو فرض کر لو، آج 1,00,000 روپے تولہ ہے، تو 1,00,000 کے حساب سے زکات نکالی جائے گی. زکات کا اصول یہ ہے کہ انفع للفقراء، جس میں غریب فقیر آدمیوں کو زیادہ سہولت ملتی ہو. آبادی اس کا تو یہ پہلے ہو چکا بھی. تراویح میں قرآن کریم سنانے پر اجرت لینا، ہم ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ جہاں بھی امام اجرت پہ طے کرتا ہے کوئی ثواب نہیں ہوتا، نہ سننے کا نہ پڑھنے کا. سیدھی طرح 10 چھوٹی صورتوں سے اپنے گھر میں قرآن پڑھ لے، ایک ہی صورت آتی ہے 20 مرتبہ دوہرا لے، کوئی ثواب اس کا نہیں ہوتا. اس لیے تراویح میں قرآن کریم سنانے پر جو رقم حافظ صاحب کو دیتے ہیں نا، اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ باقاعدہ اجرت طے کی جاتی ہے. ہاں جی میں آؤں گا قرآن سناؤں گا، وہ کہتے ہیں ہم 1,00,000، کہتا ہے نہیں جی 1,50,000. اچھا دوسری مسجد میں وہاں 80,000 مل رہا ہے، کہتا ہے نہیں جی 80,00,000 مل رہا ہے. یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، یاد رکھو حرام اور ناجائز. نہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، نہ قرآن سننے کا ثواب ہے. یہ 20 رکعتیں چپ کر کے گھر جائے اور پڑھے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ طے کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ تو پتا چلا 26ویں کو 27ویں کو جب قرآن پاک مکمل ہوا تو انہیں کہا حضرت بس بہت شکریہ آپ کا، رومال اٹھائیں اور چل پڑے. اس پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دیں، مجھے اجرت دیں، آپ نہیں دیں گے تو ناراضگی ہوگی، یہ ناجائز صورت. پتہ چل جاتا ہے نا آخر کہ اسے آخر پہ کچھ دینا پڑے گا، یہ ناجائز صورت. ان دونوں صورتوں میں تراویح کا کوئی ثواب نہیں. تیسری صورت یہ ہے کوئی اللہ کے لیے سنائے، جیسے یہاں اس مسجد میں قاری صاحب ماشاءاللہ اللہ کے لیے سناتے ہیں، کوئی طلب نہیں، نہ دو تو کیا اور دے دو تو کیا، دونوں صورتیں برابر ہو جائیں. پھر تراویح پڑھنے والے خوش ہو کے اپنی طرف سے کوئی چیز دیتے ہیں، قاری صاحب رکھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ ٹھیک ہے ایک صورت، اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی چیز بکنے کے لیے نہیں آتی، مارکیٹ کے لیے نہیں. فطرانہ دیتے وقت مد کا تعین ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی مستحق کو 4 افراد کی طرف سے 1,000 روپے دے دیے، تو کیا فطرانہ دوبارہ ادا کرنا پڑے گا؟ یہ جاننا چاہیے کہ فطرانے کی جو رقم دی جاتی ہے نا، اس رقم کو الگ کرتے ہوئے فطرانے کی نیت ضروری ہے. عید کے دن دے، عید سے پہلے جب بھی اس نے فطرانہ ادا کرنا ہے، نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ مال وہ ہے جو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اس کو ادا کر رہا ہوں. اور نیت جب کر لی تو رقم متعین ہو گئی. اور کسی مستحق شخص کے پاس اب وہ پہلے پیسے اس نے دے دیے. آپ کے غالباً سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس نے فطرانے کے پیسے پہلے دے دیے, نیت نہیں کی. تو مسئلہ باریک ہے, نیت وہ کب تک کر سکتا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ دینے سے پہلے اس نے نیت کی, ٹھیک ہو گیا. ایک صورت یہ ہے کہ اس نے 1000 روپیہ دیا اور ابھی اس نے 1000 روپیہ خرچ نہیں کیا, وہ 1000 غریب کے پاس ویسے ہی ہے. اس نے نیت کر لی کہ اللہ یہ فطرہ کے طور پہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے, کیونکہ پیسہ بھی موجود ہے نا, خرچ نہیں ہوا, تو بھی نیت کا اعتبار ہو جائے. لیکن اگر اس نے خرچ کر دیا اور اس نے نیت نہیں کی تھی, یہ تیسری صورت ہے, تو اسے پھر سے زکوٰۃ کے فطرانہ ادا کرنا پڑے گا. اب کوئی صورت نہیں ہو سکتی. ہمارے نزدیک زکوٰۃ میں, فطرہ میں, سب جگہ نیت ضروری. بڑا نازک سوال پوچھا ہے بھائی آپ نے, اور آپ نے اس سوال پہ ہمیں وہ بھیج دیا ساتھ کلپ بھی, تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو بیان نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ جو ہے نا, اس پہ بڑی تنبیہ فرمائی ہے. ہم کیوں کسی سے ڈریں بھائی, ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے ایسی مصیبت. فتویٰ فتویٰ ہے, اپنی جگہ پہ قائم ہے. بڑا یا چھوٹا جو بھی شریعت کے خلاف فتویٰ دے گا, ضرور اس کے متعلق بات کرنی چاہیے, سمجھے. ہے بڑا نازک مسئلہ. آپ نے جو کلپ بھیجا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے, اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ فرمایا کہ زمین بیچنے اور خریدنے میں جو ایجنٹس دونوں طرف سے پیسہ لیتے ہیں وہ پیسہ حرام ہے. انہوں نے کہا اجناس کی منڈی میں جو دونوں طرف سے پیسہ لیتے ہیں یہ حرام ہے, یہ ملک انہی حرام کاموں سے چل رہا ہے. بہت واضح ہے, حالانکہ ان کی یہ بات 100% غلط, کوئی حرام نہیں. انہیں اول تو حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ دارالافتاء میں آئے اور فتویٰ دے. عجیب قوم ہے, اس کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ یار ایک آدمی جو محض اسلامی جمعیت کا ناظم رہا ہے اور بولنا آ گیا ہے, بس ٹھیک ہے, اب وہ مفتی بھی بن گئے, اب وہ دین پہ بھی. آپ نے ساری زندگی میڈیکل میں بسر کیا ہے, بسم اللہ. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گولی نہیں یہ گولی, جوتے ماریں, ہمارا حق نہیں ہے یار. آپ کا اپنا فیلڈ ہے, آپ کب سے اس قابل ہو گئے کہ آپ افتا میں اور فتوے کے کام میں دخل دیں؟ اچھے اچھے مفتی فتویٰ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہم لوگ محض ناقل ہوتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں یہ مسئلہ, فلاں یہ مسئلہ, بس اتنی بات کرتے ہیں. خود سے فتویٰ دینا پڑ جائے تو دانتوں پسینہ آتا ہے. اللہ کا جتنا خوف بڑھ جاتا ہے فتویٰ دینے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں. ہم نے کبھی 3 طلاق کے مسئلے پہ دستخط نہیں کیے, آئے دن کا مسئلہ ہے کبھی, اور کبھی کسی کے کفر کے فتوے پہ دستخط نہیں کیے. ڈر لگتا ہے بابا اس کے دل میں ایمان ہو اور ہم دستخط کر دیں گے یہ کافر ہے, یہ چیز ہے, اللہ پکڑ لے تو کون چھڑائے گا. اور ڈر لگتا ہے بابا 3 طلاقیں دی ہیں, ممکن ہے کوئی صورت ہو جائز اور ہم اسے ناجائز قرار دے دیں, اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا. یہ فتویٰ جو ہے توقیع ہے, توقیع کا مطلب ہے دستخط کرنا. اعلام الموقعین, ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کہ بندے کا اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دستخط کرنا. یہ ٹھیکے داری جو ہوتی ہے اس میں چلتا ہے. خدا کا خوف ہو تو بندہ گھبراتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ زمین پہ ہوں, گھبراتا ہے, کہتا ہے نہیں پروردگار تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں, معاف فرما. اللہ کی طرف سے دستخط کرنا, اللہ کا نائب ہو کے زمین میں, قیامت میں یہ سارے فتوے منہ پہ مار دیے جائیں اور کہ اچھا تو میرا نائب بنا پھرتا تھا, یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے, اٹھاؤ جہنم میں پھینکو, کون برداشت کر سکتا. اس لیے فتوے یہ بالکل اس میں دخل نہیں دینا چاہیے, آرام سے زندگی بسر کریں. ڈاکٹر صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے جتنے ناظم کے درجے کے ہوتے ہیں نا، یہ بولنا بہت سیکھ جاتے ہیں، پھر اس بنیاد پہ وہ بدماشی کریں، لیاقت بلوچ ہو گیا، سلمان بٹ ہو گیا، لوگوں کی ٹانگیں توڑو، کالج میں مارو، پی ایس ایف والے کو، فلانے کو فلانے کو، فتوے بھی خود ہی ہوتے ہیں، اللہ کا خوف تھوڑا ہی ہوتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا تھا، نہ میں ان کی نیت پہ بات کر رہا ہوں اور نہ ان کی نجی زندگی پہ. ہم ان دونوں چیزوں میں دخل دینا جائز ہی نہیں سمجھتے. کسی کی نجی زندگی کیا ہے؟ یہ یار ہر آدمی گناہگار ہے، اللہ معاف فرمائے انہیں. نیت تو اللہ جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے. ان دو پہلوؤں سے ہٹ کے جب کوئی علم کے باب میں آئے گا اور فتویٰ غلط ہوگا تو ضرور اس کی تردید کرنی ہوگی تاکہ گمراہی نہ پھیلے. کئی کئی مسائل ڈاکٹر صاحب نے ایسے دیے ہیں، فتوے ڈٹ کے حرام ہے، ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں یار، کچھ بھی نہیں. قرآن پاک کا سمپلی اردو ترجمہ تو آپ کر نہیں سکتے اور چلیں فتوے دینے. پراپرٹی میں دونوں فریقین جو ہیں ان دونوں سے کمیشن لینا جائز ہے. اجناس جو مارکیٹ میں آتی ہیں، یہ دوسری بات اب کر رہے ہیں، اجناس جو مارکیٹ میں آتی ہیں دونوں طرف سے کمیشن لینا یہ جائز ہے. اس لیے کہ یہ آدمی جو دونوں طرف سے کمیشن لے رہا ہے وکیل نہیں ہے، یہ وکیل نہیں ہے. انہوں نے تجویز کیا ایک آدمی کو کہ میرے لیے گھر ڈھونڈ دیجئے، دوسرے نے کہا کہ میرے گھر بکوا دیجئے. یہ دونوں کی سنتا ہے، دونوں طرف محنت کرتا ہے، اس سے 1% لے لیتا ہے، دوسرے سے 2% لے لیتا ہے، جتنا بھی لیتا ہے. یہ سب چیزیں جائز ہیں. خریداری ہو، کرایہ ہو، دونوں فریقوں سے اس طرح بروکر بن گیا نا، تو بروکر کی حیثیت سے یہ بھی جائز ہو گیا اور وہ بھی جائز ہو گیا. اور اگر بروکر جو ہے ایک طرف کا وکیل بنے، اگر وکالت میں آئے گا تو تب جا کر دوسری طرف ناجائز ہوگی، اور وکیل کوئی نہیں بنا کرتا. ڈاکٹر صاحب نے یہ اپنے اس میں کہا ہے کہ یہ وکیل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت وکیل کی ہوتی نہیں. ہمیں کون سا شوق پڑا ہے کہ لوگوں کے حرام حلال میں دخل دیتے پھریں؟ مگر شرعاً مسئلہ یہی ہے کہ جتنے پراپرٹی ڈیلرز دونوں طرف سے کمیشن دیتے ہیں یہ سب جائز، سب درست ہے. فقہا نے بہت صراحت سے اسے لکھا ہے، تنقیح فتاوی حامدیہ ہے، در مختار ہے، شامی ہے، وہاں دلائل کو دیکھ لینا چاہیے. یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور بہت سی چیزیں، یہ جتنے بھی اسلامائزیشن کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نا، اور موٹیویشنل سپیکرز، یقین مانو، یقین مانو انہیں ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور وہ دخل دیتے ہیں فتوے میں جا کے. یقین مانو انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں پڑھا. جو ان کی فیلڈ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مفتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کہے ڈاکٹر صاحب یہ دوائی جائز ہے اور یہ دوائی ناجائز ہے؟ کیوں بھائی، تم نے کتنا پڑھا ہے، کچھ نہیں پتا، چپ کرو. ڈاکٹر کے سامنے کیا بولنا ہے؟ یہ تو کھلی چھٹی ہو گئی نا، پھر وہ اس کے کاموں میں دخل دے، وہ اس کے کاموں میں دخل دے، تو وہی حال ہوگا جو اب ہے. سعودیہ میں رہتا ہوں اور سعودیز کو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنی جیب میں رکھی ہوئی مسواک سے مسواک کرتے ہیں. میں نے زاد المعاد میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مسواک کی تجدید فرماتے تھے. کیا وضو کیے ہوئے زیادہ دیر ہو جائے تو مسواک سے تجدید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پہ مشقت اور تکلیف کا مجھے ڈر نہ ہوتا، امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کریں. اس لیے شافعی حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دو مرتبہ مسواک کی جائے گی، وضو میں بھی اور نماز کے آغاز میں بھی. تو اس لیے وہ صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں، یہی مسلک حنبلیوں کا بھی ہے، سعودی چونکہ حنبلی ہیں اس لیے وہ دونوں چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، مسواک وضو کرتے ہوئے بھی اور نماز کے وقت بھی. اور احناف کے ہاں مسواک وضو کی سنت ہے، نماز کی نہیں. لہٰذا ہمارے نزدیک وضو کرتے ہوئے جو مسواک کر لی وہ کافی، ہمارے حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عند کل صلاۃ، ہر نماز کے، اور ایک مرتبہ فرمایا وضو، تو وضو اور نماز جب دونوں کے متعلق حکم آ گیا تو اب اجتہاد کی راہ کھلی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا دونوں مرتبہ، شافعی رحمۃ اللہ دونوں مرتبہ. حنفیوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ راویوں کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہمارے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرے گا تو وضو کی ابتدا میں مسواک کا حکم ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواک کی جائے. عین نماز کے وقت کھڑے ہونا اور مسواک کرنا حنفی فقہا اسے درست قرار نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اگر دانتوں سے خون نکل آیا تو پھر کیا ہوگا، وضو ٹوٹ گیا، اب نماز کیسے پڑے گا، اتنا بڑا مجمع ہے کس کو چیر کے کہاں جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں وضو میں کرو جو کچھ کرنا ہے. اور دوسری صورت یہ، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ امام بنی فرحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ منہ کو صاف کیا جائے، تو یہ وضو میں حاصل ہو جاتا ہے، اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے ان کے نزدیک اگر نماز کے کھڑے ہوتے وقت مسواک کر لی جائے، خون نکل بھی آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں بہت دقت نظر سے سمجھنی پڑتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کے کیا دلائل ہیں. جو آپ نے فرمایا زاد المعاد میں، تو صاحب زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ خود حنبلی تھے، تو انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق بالکل فتویٰ دیا. تو اتنے بڑے آدمی ہیں، ہم جیسوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے فتویٰ صحیح دیا ہے، اللہ معاف کرے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. تو اس سے ہمارے فقہا اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں عبادات میں، ساری عبادات اور پھر نماز میں خاص طور پہ حنفی جو ہے نا بہت محتاط ہیں، بہت زیادہ محتاط، کہ وہ سارے دین کی اصل جڑ اسے قرار دیتے ہیں نماز کو. تو اسے ہمارے نزدیک درست. ایاز صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا فطرانے کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہے. دیکھیں افطاری میں تین درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نقد پیسہ کیش دے دیں، فطرانہ بھی ادا ہو گیا، غریب کا کام بھی ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر سامنے رکھ دیا جائے کھانا، اور اتنی آزادی دسترخوان پہ بیٹھنے والی کو حاصل ہو کہ وہ اس کو اٹھا کے گھر لے جائے، کوئی اعتراض نہیں، مالک بنا دیا، مالک ہو گیا. تو جب مالک بنا دیا، وہ کھانا اٹھا کے گھر لے کے، بالکل ٹھیک کیا اس نے، اس کا حق ہے یار. پیسے کو آپ نے فوڈ خوراک میں تبدیل کر دیا، خوراک ہو لے گیا، بس ختم ہو گئی. تیسری صورت جو ہے نا، فقہا اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دعوت ہو تو کسی کو یہ کہنا کہ یہ ڈش آپ لے لیں، پلاؤ اٹھا کے دوسرے کو دے دینا، کچھ کہا کہتے ہیں جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کھانا رکھا گیا ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہیں مالک نہیں بنایا گیا، مباح کیا گیا ہے، جائز کیا گیا کہ یہ کھا لو. یہ تھوڑی ہے کہ تم اپنی پسند سے ڈشوں کو تقسیم کرتے پھرو، سمجھے. اس لیے فقہا کہتے ہیں جب کسی کے یہاں کھانے کے لیے جائے تو دوسرے کو کوئی چیز اٹھا کر نہیں پیش کرنی چاہیے، اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، جو جتنا کھائے اس کی مرضی. ہاں کوئی مانگے کہ یہ ڈش دے دیں تو ایک الگ بات، یا پھر محبت اور تعلق اتنا ہو کہ خوشی ہوگی، وہ بھی کوئی رزق. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی تھی مصر میں، ایک نواب تھا بہت بڑا اپنے علاقے کا جاگیردار. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نوکر سے ایک فرمائش کر دی، میں فلاں چیز لاؤ. اتنا وہ خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہنے لگا تم جیسے جتنے ہیں نا سب کو آزاد کیا. تو اسے کہا کیوں، کس وجہ سے؟ اسے کہا میرے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے کہ میرے مال، میری چیزوں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی چیز فرما دی کہ میرے لیے بڑی آزاد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ انہوں نے اتنا کرم فرمایا جو شخص کسی سے کچھ نہیں دیتا وہ میرے گھر آئے اور کوئی چیز طلب کرے، معراج ہو گئی وہ آدم۔ جنازے کا آپ نے فرمایا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے چیزوں کا پڑھنا یہ اسلاف میں نہیں تھا، لوگ کرتے تھے ذکر، کبھی کسی کی آواز تھوڑی بہت بلند ہو گئی تو ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل میں یہ لکھا ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے اب بھی مسجد میں مثلا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، کسی ایک کی دو چار کی آواز آپ سنتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو اب ہمارے یہاں جنازوں کے ساتھ ہونے لگی، اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازگاہ میں دعا کرنا بعض فقہا بھی اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صفوں کو توڑ دیا جائے اور اس کے بعد فاتحہ یا تین مرتبہ سورہ اخلاص وغیرہ وغیرہ جو کچھ وہ کہتے ہیں، وہ ایک ایصال ثواب ہے، وہ اس کے قائل ہیں۔ معلوم نہیں ہے، میں اس کی تحریر زیادہ دکھائی بھی نہیں دے رہی، اسے دیکھ کے پڑھ کے پھر بات کریں۔ مستحق افراد فطرانے کی، ہاں یہ تو ہو گیا، تو جو آپ نے کہا ہے نا مالک نہیں بنایا بلکہ کھانا کھلا دیا، تو اس سے فطرانہ ادا نہیں ہوتا۔ گندم جو کھجور اور کشمش کے لحاظ سے صدقہ فطر کے چار ریٹ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد جہاں تک سمجھ میں آتا ہے مختلف احادیث کو پڑھنے کے بعد، کہ عید کا دن ایسا ہے کہ تمہارے دوسرے مسلمان بھائی بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو، بس جیسے کرسمس کے نزدیک سیلز لگ جاتی ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں تاکہ غریب سے غریب عیسائی بھی اس تقریب میں شرکت کر سکے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عید کے قریب فطرانہ پیسہ خرچ کرو، یہ چیزیں کرو تاکہ کوئی غریب آدمی اپنے گھر اچھا کھانا لے جائے، یہ چیزیں لے جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم جو کھجور اور کشمش، یہ چاروں چیزوں کا ریٹ ایک ہی تھا۔ مثلاً 10 روپے کلو کھجور تھی، 10 روپے کلو کشمش تھی، 10 روپے کلو جو تھا، 10 روپے کلو گندم تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیمت مقرر فرما دی تھی، یہ چار چیزیں عام طور پہ اہل مدینہ کھایا کرتے تھے، اس لیے مقرر کرنے میں صدقہ فطر کو آسانی تھی، اتنے ہی پیسے غریبوں کو مل جائے، اتنی گندم دے دی، اتنے کی کشمش دے دی، اتنے کی کھجور دے دی، اتنے کے جو دے دیے، سب کی قیمت یکساں تھی۔ لیکن اب چونکہ یہ جو غذائی اجناس ہے نا، ان کو قیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا، اب گندم کھانے والے جو نہیں کھاتے، کھجور سے پیٹ نہیں بھرتا جو آدمی جو کھاتے ہیں، جو اور گندم نہیں کھاتا وہ اب جا کے اسے کہے کہ کشمش سے گزارا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ مختلف ہو گئے۔ تو صدقہ فطر ان چار چیزوں سے ادا کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کا فرمایا تھا، گندم جو کشمش اور کھجور، یہ تھا مقصد۔ اس پہ خاص طور پہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو عید کے قریب آنے پہ نا یہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا، پھلوں کی کچھ قیمت اور ٹماٹر و پیاز وغیرہ سبزی، اس کی بھی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ در حقیقت شریعت کے مقصد کو قتل کرتے ہیں، وہ شریعت کے مقصد کو برباد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے رکھا تھا کہ غریب لوگ بھی شریک ہو، یہاں تو بڑوں بڑوں کی پھر ہمت نہیں ہوتی کہ عید کے دن کوئی وسعت ہو جائے اور کچھ ہو جائے، کون کشمش لا سکتا ہے، کون ایسے کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ شریعتی مقاصد شرعیہ کو ختم کرتے ہیں۔ تو مقاصد شرعیہ جو شریعت پہ چیز مطلوب ہے، غریبوں کو اپنی سطح پہ لانا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، جو اس کو ختم کرتا ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ اس سے کیسے ناراض ہو۔ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک جیسا ہے؟ نہیں بھیا، اس میں کچھ فرق ہے۔ صدقہ فطر جو ہوتا ہے اس میں جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی کے لیے ضروری ہوتی ہے. فطرانے کا نصاب الگ ہے, اور فطرانہ اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ فرق پڑتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا سونے چاندی نقد رقم مال تجارت چار پہ فرض ہوتا ہے نا, سونا چاندی مال تجارت اور کیش. اب اس میں کپڑے, ٹی وی, فریج, قالین یہ چیزیں نہیں گنی جاتی, زکوٰۃ ان چار میں. فطرانے میں یہ گنی جاتی ہیں کہ اگر اس کے پاس فالتو کپڑے پڑے ہوئے ہیں, ٹی وی پڑا ہوا ہے اور چیزیں اس طرح کی ہیں, تو اس پہ سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے, وہ اس کا نصاب صاحب نصاب کو بنا دے گا. لہذا جس بھی مسلمان کے پاس عید الفطر کے دن اس کی ضروریات سے اتنا زیادہ سامان گھر پڑا ہوا ہے کہ وہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے گی, اس پہ فطرانے کا دینا ضروری. صوفہ سیٹ پڑے ہوئے ہیں, کتنے ہی پڑے ہوئے ہیں, فریج ہے, ٹی وی ہے, اپنے کپڑے ہیں, اہلیہ کے وغیرہ وغیرہ, حتیٰ کہ جو بچہ اس دن پیدا ہوگا اس کے بھی فطرانہ دینا ضروری ہے تاکہ غریب لوگ اپنی زندگی کو اس سطح پہ لا سکے کہ خوشیوں میں شریک ہو. مولانا ابو الکلام آزاد کی تفسیر ترجمہ القرآن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مولانا کی آزادی کے بارے میں سیاست میں جتنی تعریف کریں سو کم ہے. مولانا بڑے زیرے, بڑے بڑا دماغ تھا. مولانا جیسے لوگ کوئی روز روز پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے جو کاوش شروع کی تھی کہ کچھ لڑکوں کی تربیت کر دیں جو ہندوستان میں سیاست کے میدان میں لیڈرشپ کو سنبھال لیں, انہوں نے اس مقصد کے لیے عمارتیں بنائی, اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکوں کو بلایا, لیکن وہ جو قربانی دینے والے تھے مولانا کو نہ ملے. ہر ایک کو اپنے معاش کی پڑی تھی, ہر ایک کو اپنے خاندان کی پڑی تھی, مولانا کو اویلیبل نہیں تھے. تو مولانا نے پھر اس سے ایک طرف خاموشی سے ایک طرف ہو گئے کہ جس قوم میں جان ہی نہیں ہے, مردوں پہ قبرستانوں میں کیا آوازیں دینی ہے, اور وہ کانگریس میں شامل ہو گئے تھے. اور مولانا نے جو کچھ کہا تھا اس وقت, کبھی بیٹھو میں تمہیں 20 سے زیادہ مقامات مولانا کی تحریر میں نکال کے دکھاؤں کہ دیکھو مولانا یہ کہتے تھے اور یہ پیش آ. مولانا نے بڑا واضح طور پہ جناح صاحب کو لکھا تھا کہ جو مشرقی اور مغربی پاکستان کا قصہ ہے, کبھی بھی یہ ملک ایک نہیں رہ سکے گا, اور چند سالوں میں یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گے, آپ یہ نہ کریں. انہوں نے لکھا تھا ہندوستان کے ساتھ اگر آپ کو پاکستان بنانا ہے, پانی کا مسئلہ سب سے پہلے طے کریں, آئندہ دنیا میں جنگیں پانی کے نظام پر بھی ہوں گی. اب جو انڈیا نے چناب اور ستلج جو یہ روک دیے نا, یہ مولانا ہی فرماتے تھے. مولانا نے لکھا تھا اس تقسیم کی یہ جو آغاز اور نقطے ہیں اس کو نہ شروع کریں جناب صاحب, اگر یہ آپ شروع کریں گے بٹوارا ہو گیا تو پھر اس کے بعد قومیت کی بنیاد پر بٹوارے ہوں گے, پھر اس کے بعد لسانیت زبان کی بنیاد پر بٹوارے ہوں گے, پھر اسلام کے نام پہ فرقہ واریت میں اضافہ ہو جائے گا, آپ ایسا پاکستان نہ بنائیں. نظر آ رہا ہے کہ نہیں, یہ بلوچستان کا مسئلہ ہو کے ہوئے, یہ سب چیزیں مولانا نے اس وقت لکھی تھیں جب عام پبلک نہیں سوچ سکتی. نہرو کو مولانا نے کہا کہ یہ نظام تعلیم ہندوستان کے لیے ہے. ابھی پچھلے اس مودی کے دور حکومت میں وزیر تعلیم جو تھا اس نے کہا مولانا آزاد جو کچھ 1956-57 میں طے کر گئے تھے, ہم ابھی تک اسی کے مطابق انڈیا میں تعلیم کام کر رہے ہیں, مولانا کے اصول اب تک کام آ رہے ہیں. ان کی شرف, ان کی بزرگی, ان کی بڑائی کو سلام. لیکن یہ جو تعلق ہے نا ترجمان القرآن کی تفسیر کا, یہ مولانا کا فیلڈ نہیں تھا بھائی, اس میں مولانا سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, اس کو نہیں ماننا چاہیے. صاف سی بات ہے, مولانا کا عزت احترام رحمہ اللہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا ہے, انہوں نے مسلمانوں کی اس وقت صحیح رہنمائی فرمائی, لیکن تفسیر کا شعبہ الگ ہے بھائی, اس میں ان کی نہیں بات مانتے. دانیال احمد صاحب انڈیا سے تحریر فرمایا کہ حضرت میں ایک طالب علم ہوں، جانتے ہیں رہنمائی اس بات میں لینی ہے کہ الہاد کو سمجھنے کے لیے اور دنیا میں الہاد کو رد کرنے کے لیے کوئی مفید کتابیں بتا دیں. سعد عبداللہ، اچھا سعد عبداللہ کا سوال ہے. سعد صاحب پتہ چلے آپ پڑھتے کیا ہیں؟ بالکل خاموشی سے اپنی تعلیم مکمل کیجئے، ٹاپ پہ آئیے، بھول جائیں دنیا میں الہاد پھیل رہا ہے یا کفر پھیل رہا ہے، اپنا کام کریے، منہ رکھ کے آگے کام سے منہ لگائیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ الہاد پھیل رہا ہے تو کفر پھیل رہا ہے تو میری ساری تعلیم کا بیڑا غرق کر کے اس کا کیا فائدہ. آپ اپنا کام کرو یار، جب پڑھ جاؤ گے، کسی منصب پہ پہنچ جاؤ گے، معاشی طور پہ اطمینان ہو جائے گا، پھر اس رد الہاد پہ آنا، پھر بات کریں گے اگر زندہ رہے. یہ سب شیطان کے مکر ہیں. طالب علمی کے زمانے میں ہمارے حضرت احمد اللہ فرماتے تھے کہ اگر طالب علم کو کتاب اور مسجد کے علاوہ کوئی تیسری چیز یاد ہونا تو اس کے سر پہ جوتے مارنے چاہیے تاکہ وہ خناس شیطان نکلے اس کے دماغ سے. تعلیم کے دوران کہاں اتنی فرصت ہوتی ہے رد الہاد کی؟ یہ کیا بات ہے؟ تعلیم کے دوران کہاں اتنی ڈاکٹروں سے پڑھو، پوچھو کیسے پڑھتے. ماں باپ یاد نہیں رہتے، اولاد یاد نہیں رہتی، صحیح معنی میں جو مفتی ہیں ان سے پوچھو پڑھائی کیسے ہوتی. اسی طرح زندگی کے اور بہت سے شعبے، یہ جنہوں نے وار کورس آرمی کا کرنا ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ پڑھائی کیسے ہوتی. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ابھی دوران تعلیم اور رد الہاد؟ کچھ نہیں ہے، پڑھو یا پھر کسی اور کے پاس چلے جاؤ جہاں موٹیویشنل طریقے پہ لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت پہ کتاب ہے الرحیق المختوم، اس سے بہتر کتاب پڑھیے، وہ آپ کو سید سلمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ملے گی. بہاری تھے، انہوں نے رحمت للعالمین یا کس نام سے کتاب لکھی ہے، خیر سلمان صاحب بہاری رحمہ اللہ کی کتاب، نام کسی کو بتاؤ. ہیں جا بولیے. نہیں نہیں، پرانے تھے، علی گڑھ کے یا کہاں کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پہ بڑی اچھی سیرت کی کتاب. دوسری کتاب سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی ہے، اسے پڑھنا چاہیے. مفتی صاحب ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا ہے، نعرہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان یا قبرستان، ہمیں لگتا ہے ہم قیام پاکستان کے لیے کفارہ پیش کر رہے ہیں، اس صورت حال میں ہندوستانی مسلمان کیا کریں؟ ہمیں تو ساری دنیا کے مسلمان، کیا فلسطینی اور کیا انڈین اور کیا کشمیر اور کیا فلپائن، صرف ایک ہی حل ہمیں پتہ ہے، وہ یہ کہ پڑھو، کام کرو، محنت کرو، اس مقام تک پہنچو جہاں پہنچ کے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، دو میں سے ایک مقام ضرور لینا. یا تو اتنی ترقی کرو، اتنا پڑھو کہ تمہاری تعلیم کے زور سے عالمی طاقتیں فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائیں. کہ قادیانی جتنا پڑھ رہے ہیں نا اور آگے بڑھ رہے ہیں، کہ ان کو دنیا میں بہت سی سہولتیں اس وجہ سے بھی دی گئی ہیں کہ ان کے بچوں نے جتنا کام کیا، پڑھے، وہ ڈاکٹر عبدالسلام، یہ وہ نوبل پرائز ونر ہیں، انہیں کوئی دیکھ لے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اتنے پڑھے لکھے آدمی، امریکہ کیوں چھا گیا دنیا پہ، تمہیں نہیں عقل آتی؟ جرمنی میں ہٹلر نے سائنٹسٹ جو تھے انہیں مارنا شروع کر دیا تھا، سائنٹسٹ جو تھے امریکہ نے انہیں اٹھا لیا فوراً، اس کا ہمارے یہاں آ کے کام کرو، کام ہوا، ایٹم بم بنا اور جاپان اس کی نظر ہوا اور امریکہ کی دھاک بیٹھ گئی دنیا پہ. یہ یا تو تعلیم اتنی حاصل کرو، ہندوستانی ہو، فلپینی ہو، اس سے غلط، اور یا پھر اتنی مان کے چلو، اتنی مان کے چلو کہ جو ہمیشہ مانتے رہتے ہیں نا، کبھی کبھی اپنی منوا بھی لیتے ہیں اوپر.